جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورۃ الجمعہ کی یہ آخری آیات ہے جن کی ترجمہ جن کا ہم نے پچھلے ہفتے کر لیا تھا مکمل رائٹ، اور خلاصہ تفسیر بھی ہم نے پڑھ لی تھی. تو اب پیج نمبر 440 جو یہاں لکھا ہوا ہے، 440 کے اوپر معارف و مسائل ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف و مسائل میں لکھتے ہیں کہ جی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یوم الجمعہ، اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے. تو جمعہ اور اجتماع، اس کے آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے. اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کی تخلیق جو حق تعالیٰ نے 6 دن میں فرمائی ہے، ان 6 میں سے آخری دن جمعہ ہے جس میں تخلیق کی تکمیل ہوئی. اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی روز میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن میں ان کو زمین کی طرف اتارا گیا. اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے. اور یہ سب باتیں احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے، صحیح حدیث سے یہ ساری باتیں جمعے کی فضیلت کے بارے میں ثابت ہیں. تو یہ یعنی خاص دن کی فضیلت ہے نا، دن کے اعتبار سے. تو دین اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر یعنی خاص ثواب یا خاص فضیلت بتائی گئی ہیں. دو چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں زمانے سے ریلیٹڈ، یعنی ٹائم پیریڈ سے ریلیٹڈ نا. جیسے کہ یوم جمعہ جو ہے یہ ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹائم ہے. تو اس ٹائم کی یہ فضیلتیں ہیں کہ جب یہ ٹائم ہوتا ہے، جب یہ وقت ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ باتیں رونما ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو پسند کیا. ٹھیک ہے، اب یہ وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سے سائنس نے ترقی کری ہے اور یہ اسپیس کی انفارمیشن زیادہ ہمارے پاس اویلیبل ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دن اور رات کیا ہوتی ہیں. یہ بیسکلی زمین اور سورج کے گرد جو زمین روٹیٹ کرتی ہے اور جو ریوالو کرتی ہے، تو اس سے یہ دن اور رات کا قیام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دن اور رات کا قیام بھی کیسا ہوتا ہے کہ پوری زمین میں ایک وقت میں ایک دن نہیں ہوتا. یعنی یہ جو یوم الجمعہ ہے، اب یہ یوم الجمعہ جو ہے یہ پوری ارتھ میں ایک ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک مقام پر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس ایک مقام سے یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شفٹنگ کے ساتھ ہی اس کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جس مقام پر جو لوگ ہوتے ہیں، اس مقام پر جب یہ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے اوپر یہ فضیلتیں نازل ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ بس یعنی ٹائم سے ہی ہے، جس کو کہ ہم نے اپنے طور پر ایک اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ بنایا ہوا ہے، ٹائم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہوتا ہے زمان جس کو ہم انگریزی میں ٹائم کہتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے جس سے فضیلتوں کا تعلق ہے؟ مکان. ٹھیک ہے، پلیسز. ٹھیک ہے، تو پلیسز کیا ہیں؟ جیسے کہ یوم یہ عرفات کا میدان، ٹھیک ہے، مسجدیں، حرمین شریفین، رائٹ، اور اس طرح کے چند اور مقامات جو دنیا کے اندر ہیں کہ جہاں سے کہ خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور فیوزات کا تعلق ہے. تو پلیسز اینڈ ٹائمز, دیز آر دا ٹو تھنگس جن کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ نے ان ثوابوں کو اور فضیلتوں کو ٹائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب رمضان المبارک انشاءاللہ مہینہ کے ذمہ آنے والا ہے, تو یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بھی تو ایک ٹائم ہی ہے نا, یہ کوئی پلیس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اجتماع اور عید کا ہر ہفتے میں یہ دن جمعے کا رکھا تھا, مگر پچھلی امتوں کو اس کی توفیق نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے جمعے کی فضیلت رکھی ہوئی, یہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد جمعے کی فضیلت شروع نہیں ہوئی ہے. رائٹ, جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ تخلیق جو ہے وہ اس کا اختتام جمعے کے دن ہوا اور آدم علیہ السلام پیدا کیا گیا, تو یہ سب تو بالکل شروع کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے, لیکن جو پچھلی امتیں تھیں تو ان کو اس کی توفیق نہ ہوئی. یہود نے یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کو اپنا یوم اجتماع بنا لیا, اور نصارہ نے اتوار کو. ٹھیک ہے, اب یہ توفیق کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ توفیق جو ہوتی ہے نا, یہ اس آئیڈیا کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں فرشتے کے واسطے سے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر انسان کے دل کے دو طرف جو ہے وہ ایک طرف فرشتہ ہے اور ایک طرف ایک شیطان ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے دل کے ساتھ یہ دونوں جو ہے نا وہ مستقلن ہمارے ساتھ رہتے ہیں, فرشتہ بھی ساتھ رہتا ہے اور ایک شیطان, یعنی ایک فرشتہ اور ایک شیطان, یہ دونوں تو پرماننٹلی ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پرماننٹلی ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں, حتیٰ کہ نبیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے نا, ایک فرشتہ ایک شیطان, صحیح ہے, لیکن یہ جبرائیل والے کی فرشتے کی بات نہیں ہو رہی, اور یہ شیطان جو ہے یہ ابلیس والے شیطان کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ یہ ایک سمجھنے ایک جونیئر قسم کا شیطان ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو نیکی کے آئیڈیاز آتے ہیں نا ہمارے ذہن میں آتے ہیں یا ہمارے قلب میں آتے ہیں, جو بھی کہنا چاہیں آپ, تو یہ آئیڈیاز تھرو دا فرشتہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, وایا دا فرشتہ, اوکے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, یہ فرشتہ خود نہیں ڈالتا, یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوا ہمیں کوئی نیکی کا آئیڈیاز دے سکتا ہے, اللہ کی مرضی سے دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کب کرتے ہیں, یعنی یہ آئیڈیا جو ہے وہ فرشتے کے تھرو ہم تک کب پہنچاتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ بندے کے کسی کام سے خوش ہوتے ہیں, جب بندے کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو یہ آئیڈیا دیں گے, وہ اس آئیڈیا پہ عمل کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کسی نہ کسی اللہ کی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتے ہیں کسی کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو پچھلی امتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی, اور توفیقیں دی, بہت عبادتیں کرتے تھے ان اس امتوں کے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے, بے انتہا عبادتیں کرتے تھے. ایسے ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں کہ ہزار سال کی عمر پائی. ٹھیک ہے نا, وہ جو شب قدر والی جو حدیث ہے, ہزار سال کی اس نے عمر پائی تھی بنی اسرائیل کے بندے نے, اور روزانہ وہ جہاد کرتا تھا دن کے وقت, اور رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. تو بھائی اللہ کی توفیق کے بغیر تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ان لوگوں کو, بہت سارے کاموں کی توفیق دی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو دن کی سلیکشن کی چیز تھی اس کی توفیق نہیں تھی. یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں, یہ اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں یہ بات, ورنہ تو اس کو پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی جو ان لوگوں نے دوسرے دنوں کو سلیکٹ کیا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے نا بھائی, کیونکہ یہ جو سلیکشن ہوتی ہے اجتماعی دن کی, یہ سلیکشن تو شاید نبی کی طرف سے ہوئی ہوگی, کیونکہ نبی جو ہے وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی تم نے اپنا دین کا کام کب کرنا ہے, تم نے دینی اجتماعات کب کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے وہ نبی کی بات مانی اور ہفتے کے دن کو اپنا یوم اجتماع بنا دیا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا توفیق کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, اپنے حساب سے دیتے ہیں, اور کسی نہ کسی حکمت کے تحت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شاید یہ حکمت ہوگی کہ بھائی میرے محبوب کی جو امت ہے نا اس کو میں نے یہ خاصیت عطا فرمانی, کیونکہ محبوب تو اللہ کے ایک ہی ہے نا رائٹ. باقی جو نبی تھے 1,24,000 بلکہ 23,000 جتنے بھی منتے ہیں 9,999, ٹھیک ہے, وہ جو نبی تھے وہ اللہ کے محبوب میں تو نہیں آتے ہیں, اللہ کے محبوب تو ایک ہی ہے نا, تو ان کی جو امت تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریزرو کر کے رکھا تھا, تو باقی امتوں کو جو ہے اس کی توفیق نہیں دی. تو یہود نے پھر یوم السبت, جس کو کہ سنیچر کے دن کہتے ہیں ہماری انگلو کے اندر, سیٹرڈے کہتے ہیں, تو اس کو بنا لیا، اور نصارہ نے اتوار کو بنا لیا سنڈے کو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کی توفیق بخشی کہ انہوں نے یوم جمعہ کا انتخاب کیا، کما رواہ البخاری و مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. تو اس امت نے کوئی سلیکشن تو نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی چلو جی تم لوگ چوز کرو بیٹھ کر کے کہ کس دن میں تم نے نماز پڑھنی ہے. تو سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھائی میجورٹی نے ہاتھ اٹھایا جمعے کے دن کے لیے، اور مائنورٹی نے جو ہے وہ دوسرے دنوں کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. ایسا تو نہیں ہوا تھا نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا نا امت کو کہ بھائی اس دن ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس دن ہم نے یعنی گیدرنگ کرنی ہے، بڑی گیدرنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ توفیق ہی ہوئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دن میں بات ڈالی گئی. اچھا، زمانۂ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. سب سے پہلے عرب میں کعب بن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا، اور قریش اس دن جمع ہوتے اور کعب بن لوئی خطبہ دیتے تھے. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا. اب یہ کعب بن لوئی جو تھے، ان کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ جو تھے نا، یعنی دین ابراہیمی پر تھے، یہ توحید پر تھے، یہ شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اس تاریخ کو، یعنی اس دن کو ہفتے کے اندر آپ نے اجتماع کرنا ہے. تو انہوں نے شروع کر دیا اجتماع کرنا. کعب بن لوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں. ان کو حق تعالیٰ نے زمانۂ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچایا اور توحید کی توفیق عطا فرمائی. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کزن تھے، کیا نام تھا ان کا، ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے، اور حضرت جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے حضرت زید تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے جو آخری کے ایک صحابی ہیں، کیا نام تھا ان کا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. یہ بھی توحید پر قائم تھے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بھی ہوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ توحید پر قائم تھے. بس توحید پر قائم ہونے کا مطلب یہ کہ یہ شرک نہیں کرتے تھے، بتوں کی بات نہیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موحد تھے. تو کعب بن لوئی جو ہیں یہ 560 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے، لیکن یہ اس وقت بھی توحید پر ہی قائم تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی لوگوں کو سنائی تھی. ان تک یہ خبر جو ہے وہ یا تو تورات کے ذریعے سے پہنچی ہوگی، یا کسی اور عالم نے جو اس زمانے میں موجود ہوں گے تو انہوں نے ان کو بتائی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو الہام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ ایک نبی جو ہے وہ ہمارا آنے والا ہے اسی عمر کے اسی علاقے کے اندر. تو اسی سے یہ لوگ نا، اچھا، قریش میں ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ان کی وفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 پہلے ہوئی تھی، اسی سے اپنی تاریخ شمار کرنے لگے. عرب کی تاریخ ابتدا میں بنائے کعبہ سے لی جاتی تھی، یعنی انہوں نے جو کیلنڈر شروع میں عرب نے اختیار کیا تھا وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے شروع کیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کری تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کعب بن لوئی کی وفات کے بعد اس سے تاریخ جاری ہو گئی، کیونکہ یہ اتنے یعنی حرز العزیز قسم کی شخصیت تھے عرب کے اندر کہ ان کی وفات سے جو ہے پھر کیلنڈر شروع ہو گیا. کوئی نبی تو تھا نہیں اس وقت ان لوگوں کے پاس جو کہ بالکل اسٹرکٹ کہے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں کر سکتے، ایسے ہی کرنا ہے. تو اپنے یہ کنسنسس کے ذریعے سے یہ چیزوں کو طے کر لیا کرتے تھے. انہوں نے طے کیا کہ کعب بن لوئی کی وفات سے اب کیلنڈر شروع کر سکتے ہیں. پھر جب واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا تو اس واقعے سے عرب کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہو گیا، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کا سال. اسی سال میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا اہتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لوئی کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے، یعنی انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا. بعض روایات میں ہے کہ انصار مدینہ نے قبل از ہجرت فرضیت جمعہ نازل ہونے سے پہلے اپنے اجتہاد سے جمعے کے روز جمع ہونے اور عبادت کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو ایون مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے ان کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی کہ تم نے بھی جو اجتماع کرنا نا عبادت وغیرہ کے لیے تو جمعے کے دن ہی کرنا. کما رواہ عبد الرزاق بے اسناد صحیح محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ. کتاب کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں. اچھا تو یہ تو ہو گئی یوم جمعہ کے بارے میں کچھ تفصیل جو کہ پہلی آیت کے تحت لکھ دی. اس کے بعد جو اگلی تھی نودی علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ, جب ندا دی جائے یوم جمعہ کے دن یوم جمعہ کی نماز کے لیے. تو ندائے صلاۃ سے مراد اذان ہے, ٹھیک ہے. اذان کے لیے جو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, یعنی نماز کے لیے جو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کو اذان کہتے ہیں. اور می یوم الجمعہ بمانی فی یوم جمعہ ہے, اگرچہ کہ من کا ترجمہ جو معروف ہے وہ ہے سے, انگریزی کا فرام, لیکن اس کے یعنی اس کے تراجم میں ایک ترجمہ اس کا فی بھی بنتا ہے, یعنی میں بھی بنتا ہے اس کا. یہ جو حروف ہیں تو گرامر پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایک حرف کے نا کئی کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے با ایک لفظ ہے, حرف جر میں سے آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو استعمال ہوتا ہے, اس صرف ایک لفظ با کے 10 معنی ہے عربی زبان کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح سے باقی بھی الفاظ کے نا کسی کے 3 معنی ہیں, کسی کے 5 معنی ہیں, تو من کے بھی اس طرح سے کئی معنی ہیں. تو من یوم الجمعہ بمانی فی یوم الجمعہ ہے, یعنی جمعے کے دن. اچھا یہ جو اذان کا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے امت کو عطا ہوا, اور یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ صحابی کے واسطے سے عطا ہوا ہے, رائٹ. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تھا کہ بھئی کیسے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں, جب مدینہ منورہ سب آ چکے تھے, مکہ مکرمہ میں تو اجازت ہی نہیں تھی اعلان کرنے کی, چھپ کر کے عبادت کرنے کا سلسلہ تھا وہاں پر. تو یہاں پر جب اعلان کی ضرورت پیش آئی تو ڈسکشن ہوئی, مشورہ ہوا, تو پھر کسی نے گھنٹی کا مشورہ دیا, کسی نے کچھ اور مشورہ دیا. تو ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا, پوری کی پوری اذان سنوائی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کر کے نبی علیہ السلام کو بتایا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی خواب آ چکا تھا, انہوں نے بھی تصدیق کری کہ اے اللہ کے نبی میں نے بھی اگزیکٹلی یہ چیزیں سنی ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس طریقے سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نماز کے لیے بلایا جائے. تو اس طریقے سے اذان رائز, یعنی سختہ کی طرف سے بلا اذان کے لیے, تو اس امت کے اندر نا جو صحابہ ہیں تو ان کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس کے اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آپ سے بھی ذرا تفصیل بات بھی کرنی ہے آگے جا کر کے, کہ صحابہ کے ہم نہ تو بیچ میں سے نکال سکتے ہیں اور نہ ان کی امپورٹنس کو کم کر سکتے ہیں. اگر یہ کرنے کی کوشش کری نا تو پھر دین نہیں بچتا اس کے بعد. بہرحال تو اذان جو ہے وہ صحابی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی. اچھا فسعوا الی ذکر اللہ, سعی کے معنی دوڑنے کے بھی آتے ہیں اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کے بھی آتے ہیں. فسعو کا مطلب سعی کرو, تو اس جگہ یہی دوسرے معنی مراد ہے, کیونکہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آنے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ, یعنی سکون کے ساتھ آؤ, اور بھاگنے میں نا وہ چلنے کا جو ایک وقار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وقار کے ساتھ آنے کا کہا ہے, تیز تیز قدم بے شک اٹھا سکتے ہیں لیکن بھاگنے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, ایون اگر آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اگر نماز نکل جانے کا بھی اندیشہ ہو نا پھر بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی آپ جا تو رہے ہیں نا, اگر آپ کی رکعتیں مس ہو گئیں تو پورا وہ طریقہ ہے مسبوق کا طریقہ کہ آپ کی جو رکعت مس ہوئی ہے اس کو آپ کیسے میک اپ کر سکتے ہیں, اور اگر پوری نماز بھی آپ کی مس ہو گئی نا تو پھر بھی ثواب مل جاتا ہے اس شخص کو جو کہ نماز کو پانے کی نیت سے مسجد جا رہا تھا لیکن دیر ہو گئی, اس کو پہنچ نہیں سکا اور مس ہو گئی نماز, اس وجہ سے بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آیت کے معنی یہ ہیں کہ جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, الہ ذکر اللہ ہے, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, یعنی نماز و خطبے کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کرو. جیسا دوڑنے والا کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا, دوڑنے والا تو بالکل ہی فوکسڈ ہوتا ہے نا ایک طرف, تو اذان کے بعد تم بھی کسی اور کام کی طرف بجز نماز و خطبے کے توجہ نہ دو، یعنی جب جمعے کے لیے اذان دی جا چکی ہو نا، تو اب تمہاری تمام توجہات جو ہیں وہ مسجد تک پہنچنے کی ہو جانی چاہیے، ادھر ادھر اب تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے. ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ بھی ہو سکتی ہے، اور خطبہ جمعہ جو نماز جمعہ کے شرائط و فرائض میں داخل ہے وہ بھی. اس لیے مجموعہ دونوں کا مراد لیا جائے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ذکر اللہ میں صرف نماز مراد تو ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور خطبہ کا مجموعہ یہ یہاں پر مراد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیگر ذرائع سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو خطبہ ہے نا یہ جمعے کی شرائط اور فرائض میں داخل ہے. وزر البیع یعنی چھوڑ دو بیع، فروخت کرنے کو چھوڑ دو، صرف بیع کہنے پر اکتفا کیا گیا، اور مراد بیع و شراء یعنی خرید و فروخت دونوں ہے. کیا مطلب؟ کہ خالی بیچنا مت چھوڑو، خریدنا یعنی نہیں ہے کہ تم چلو خرید سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی کافر جو ہے وہ دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے تو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہے، تو تم جا کر کے اس سے اپنی خرید جاری رکھو. ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اگر تم خرید رہے ہو اس کو بھی چھوڑ دو، اگر تم بیچنے والے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دو. وجہ اکتفا کی یہ ہے، یعنی کیوں خالی بیع کے اوپر اکتفا کیا گیا، یہاں پر شراء کا لفظ کیوں نہیں الگ سے لایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کے چھوٹنے سے دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا. جب کوئی فروخت کرنے والا فروخت نہ کرے گا تو خرید والے کے لیے خریدنے کا راستہ ہی نہ رہے گا. ٹھیک ہے نا، آپ جب تک کوئی بیچنے والا نہ ہو اس وقت تک آپ خرید نہیں سکتے نا، تو بیچنے والے کو بند کرا کر کے خرید جو ہے وہ خود بخود بند ہو گئی. دیکھیں کتنی اہم، کتنا اہم پوائنٹ یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر گزارا آرام سے ہو رہا تھا ایک لفظ کے استعمال سے. ٹھیک ہے، ایک لفظ کے استعمال سے گزارا ہو رہا تھا، بات مکمل ہو گئی کہ بھائی بیچنا چھوڑ دو تو اب جو ہے وہ خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے کسی بات کو سمجھانے کے لیے نا، تو دونوں لفظ جو ہیں وہ کسی وجہ سے استعمال کیے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو مفسرین نے اس حکمت کو سمجھایا ہے تو اچھی بات ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر سمجھایا نہیں بھی ہے یا ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا، پھر بھی ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو فالتو میں استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فالتو میں ایک لفظ تو کیا ایک حرف بھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو اس کائنات کے اندر کوئی عمل ہی فالتو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فالتو نہیں کیا، تو بھائی اپنے کلام کے اندر کوئی لفظ فالتو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مطلب، یہ بالکل پاسبل ہے. بہرحال یہاں پر ایک لفظ سے جب بات مکمل ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کے اوپر اکتفا کیا. ٹھیک ہے، مقصد تو پورا ہو گیا نا. اس میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت کو اس آیت نے حرام کر دیا ہے، اس پر عمل کرنا تو بیچنے والوں اور خریداروں سب پر فرض ہے، مگر اس کا عملی انتظام اس طرح کیا جائے کہ دکانیں بند کر دی جائیں تو خریداری خود بخود بند ہو جائے گی. اس میں حکمت یہ ہے کہ گاہکوں اور خریداروں کی تو کوئی حد و شمار نہیں ہوتی، ان سب کے روکنے کا انتظام آسان نہیں ہے. بھائی آپ کس کس کو روکیں گے، کیسے کیسے روکیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں پر وہ روکنے والا سلسلہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے پھر لوگ گھس ہی آتے ہیں، کوئی چور دروازے سے گھس رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے ایسے بھاگ بھاگ کر کے گھس رہا ہوتا ہے نا، یہ تو ہمارا اپنا مشاہدے میں آتا ہے. تو فروخت کرنے والے دکاندار متعین اور معدود ہوتے ہیں، ان کو فروخت سے روک دیا جائے تو باقی سب خرید سے خود رک جائیں گے. اس لیے ذر البیع میں صرف بیع چھوڑ دینے کے حکم پر اکتفا کیا گیا. ٹھیک ہے نا، اب یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دکانوں کو بند کروائے. ٹھیک ہے، تو یہ اب وہ ان کے ثواب دید پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ بھائی اگر وہ زیادہ متقی ہیں تو دکانوں کو بند کر دیں گے، اور اگر متقی نہیں ہے تو دکان کو بند نہیں کریں گے. ان کا ثواب ان کے اوپر، ان کا گناہ بھی ان کے اوپر. نہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر کے اسلامی حکومت کو جو ہے نا وہ رول پلے کرنا ہوتا ہے، عمل دخل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دکانیں بند کروانے والا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ ملکوں کے اندر، الحمدللہ ابھی تک جاری ہے، کم از کم یہ تو ہے نا، تو وہ کوئی ظلم زیادتی اور اس کے لیے نہیں ہے. ہاں ابیوز تو ہر چیز کا دنیا کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر کوئی اس کو ابیوز کرے تو یہ ابیوز کرنے والے کا قصور ہے، لیکن اس حکم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اسلامی نظام کے اندر اس حکم کو, یعنی نماز کے لیے دکانیں بند کروانے والا حکم جو ہے نا, یہ غلط حکم نہیں ہے, یہ کوئی ٹارچر نہیں ہے, یہ کوئی وہ یعنی زیادتی نہیں ہے جو کہ ہم لوگوں کو لگتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ میس اپ ہو چکی ہیں, اس وجہ سے ہمیں لگتی ہے. ٹھیک ہے, البتہ اس کے اندر ظاہر ہے وہ لائف سپورٹنگ قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو لائف سپورٹ کا مسئلہ ہے تو وہاں پر پھر اس کے ایکسیپشن نکالنی پڑیں گی کہ بھائی اس کو جو ہے وہ آپ بندہ کریں. تو وہ ساری تفصیلات تو پھر یہ جو اتنے سارے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں حکومت کا خزانہ, تو پھر انہوں نے یہ ساری تفصیلیں پھر مینج کرنی ہوتی ہے نا کہ کہاں پہ لائف سپورٹ کا مسئلہ ہے, کہاں پہ جو ہے لائف سپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ کافی اور چائے پینے کا مسئلہ ہے یہاں پر, یا چند تھوڑی بہت جو ہے وہ لگژریز کا مسئلہ ہے خالی. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں تو پھر ڈیٹیلز میں آتی ہیں اور وہ حکام کو ایڈریس کرنی ہوتی ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بند کر کے عوام کی تکلیف کا سبب نہ بن رہے ہو. ٹھیک ہے, بہرحال دکانوں کو بند کرنا جو ہے یہ کوئی ظالمانہ حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آگے فرمایا فائدہ کہ یعنی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ, فائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اہم پوائنٹ, اذان جمعہ کے بعد سارے ہی مشاغل کا ممنوع کرنا مقصود تھا جن میں زراعت, تجارت, مزدوری سبھی داخل ہیں, مگر قرآن کریم نے صرف بیع کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے, کیوں بھائی, کیا آپ کھیتی باڑی جاری رکھ سکتے ہیں, آپ باقی کام مزدوری وغیرہ جاری رکھ سکتے ہیں, تو کیوں صرف بیع کا ذکر فرمایا؟ اتنی پیاری انہوں نے اس کی توجیہ لکھی کہ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کی نماز کے مخاطب شہروں اور قصبوں والے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سٹیز اینڈ ٹاؤنز. ٹھیک ہے, چھوٹے دیہات اور جنگلوں میں جمعہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ تو جمعہ مشروع ہی نہیں ہے, یعنی شریعت کہتی ہی نہیں ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جمعہ کریں, اور زراعت وغیرہ جہاں پر ہوتی ہے وہ تو دیہات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے شہروں اور قصبوں میں جو مشاغل عام لوگوں کو پیش آتے ہیں ان کی ممانعت فرمائی گئی, وہ بیع و شراء کے ہوتے ہیں, بخلاف گاؤں والوں کے کہ ان کے مشاغل کاشت اور زمین سے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو سب سے میجر چیز شہر والوں کو جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہی ہوتی ہے, یعنی خرید و فروخت وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کو جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی منع کر دیا اور باقی چیزیں اس کے تحت آ گئیں. اچھا, بخلاف گاؤں والوں کے کہ ان کے مشاغل کاشت اور زمین سے متعلق ہوتے ہیں, اور باتفاق فقہائے امت یہاں بیع سے مراد فقط فروخت کرنا نہیں ہے, بلکہ ہر وہ کام جو جمعے کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہو وہ سب بیع کے مفہوم میں داخل ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر کرکٹ کا میچ بھی آ جاتا ہے, رائٹ, اور اس کے اندر جو ہے وہ باقی بھی کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ آپ کی دوسرے مشغولیات ہوں, وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں, اور سوائے جو ہے وہ جو کہ انوائڈیبل ہوں, ظاہر ہے کہ کوئی مریض کی خدمت ہو یا اس قسم کا کوئی ایسا کام ہو کہ جس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کو جانی نقصان ہو سکتا ہے یا کسی کو بڑا کوئی ضرر پیش آ سکتا ہے, تو وہ پھر ضروریات میں داخل ہوں گی, لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جو ضروریات میں داخل نہیں ہوتی ہیں تو ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. اسی لیے اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا, سونا, کسی سے بات کرنا, یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہیں, صرف جمعے کی تیاری کے متعلق جو کام ہو وہ کیے جا سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں نہانا دھونا اور کپڑے پر استری کرنا, کپڑا بدلنا, رائٹ, بچوں کو تیار کرنا جمعے کے لیے, تو یہ سارے کام جو ہیں جمعے کی تیاری سے ہی متعلق ہیں, تو ان کو کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد اذان جمعہ کی چند تفصیلات بیان کرتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کہ اذان جمعہ شروع میں صرف ایک ہی جو خطبے کے وقت امام کے سامنے کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں بھی جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ پہنچتے ہیں نا, تو وہ بیٹھتے ہیں ممبر پہ آ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتے ہیں, اور پھر مؤذن صاحب اذان دینی شروع کرتے ہیں. تو یہ جو اذان ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف یہی اذان, ٹھیک ہے نا, واحد اذان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اطراف مدینہ میں پھیل گئی, امام کے سامنے والی خطبے کی اذان دور تک سنائی نہ دیتی تھی, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان مسجد سے باہر اپنے مکان زورا پر شروع کروا دی، ٹھیک ہے، جس کی آواز پورے مدینے میں پہنچنے لگی. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ متمول صحابہ میں سے تھے، ان کے تجارتی قافلے ہوتے تھے، ان کے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی تھی، تو ان کا مکان بھی جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا مکان نہیں ہوگا، رائٹ، کیونکہ مکان جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان بنا سکتا ہے، اور اس وقت یہ خلیفہ بھی بن چکے تھے اور ان کے پاس مال و دولت پہلے سے تھی، تو ان کا مکان بھی ذرا دوسرے مکانوں کے مقابلے میں ذرا بہتر، ذرا اونچا اس قسم کا ہوگا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے مکان کے اوپر، یعنی یا تو اس کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے شاید اذان دلواتے ہوں گے، تو وہاں سے جو ہے نا، اب ظاہر اذان کے لیے جو بندہ متعین ہوتا ہے وہ خاص کر آواز کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے متعین کیا جاتا ہے کہ کتنی زور کی وہ آواز نکال سکتا ہے. بڑا فرق ہوتا ہے انسانوں کی آوازوں میں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ عاجز فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا کراچی کے آدم جی سائنس کالج میں، تو وہ نا ہمارے یہاں این سی سی ہوتی ہے، جو پاکستان والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے این سی سی جو ہوتی ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوتی ہے، اس میں 20 مارکس ملتے ہیں آپ کو، تو اب سب نے این سی سی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں وہ بندوق چلانا سکھاتے ہیں اور کچھ پریڈ وریڈ سکھاتے ہیں. تو اس میں نا انہوں نے ایک بندے کو کھڑا کرنا تھا جو کہ وہ دے کمانڈ دے نا باقی لوگوں کو کہ بھائی اٹینشن ہو جاؤ اور اس طرح ہو جاؤ اور ایسے ہو جاؤ. تو اس میں وہ سب کو وہ سب کی جو ہے نا وہ ٹرائل لے رہے تھے کہ کس کی آواز زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے باقی لڑکوں کی لی، تو میں بھی آگے آ گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپ بھی چلیں کریں، مجھے بھی شوق ہوا. تو جب میں نے اپنی پوری قوت لگا کر کے جب کمانڈ دی نا، تو میرے خیال میں تو اس سے زیادہ تو میں میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا چیخنا، لیکن وہ جو رنگروٹ وہ جو تھے صاحب فوجی والے جو صاحب تھے، تو انہوں نے کہا آپ کی آواز جو ہے نا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آواز کے ساتھ میں اپنی آواز ملا دوں نا تو باہر کی سڑک کے باہر بھی اس کی آواز پہنچ جائے، لیکن آپ کی آواز اتنی ہے ہی نہیں. اب میرے خیال سے میری آواز جو ہے بہت تیز تھی، ٹھیک ہے. تو ایسا فرق ہوتا ہے انسانوں کی آوازوں میں. تو جیسے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، تو خیر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ڈیفینیٹلی اونچی تھی، اور حضرت جو مکہ مکرمہ میں صحابی تھے، کون تھے مؤذن رسول مکہ مکرمہ والے، تو ان کی بھی آواز ڈیفینیٹلی ایسی ہی تھی کہ ان کو بھی اذان کے لیے مقرر کیا گیا تھا. تو بہرحال تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ اذان دوسری اذان شروع کروائی تھی، تو اس کی آواز پورے مدینہ منورہ میں پہنچنے لگی. صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے یہ اذان اول باجماع صحابہ مشروع ہو گئی. اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیجیے، انڈر لائن تو کم از کم کر ہی لیجیے، ٹھیک ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے، صحابہ کے متفق ہو جانے کی وجہ سے کہ یہ اذان جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ شریعت کا حصہ بن گئی. مشروع ہو جانے کا مطلب ہے شریعت کا حصہ بن گئی، ٹھیک ہے، کنسنسس آف دا صحابہ، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع امت. جو حضرات نئے آئے ہیں وہ ہماری ان کلاسوں میں جو شامل نہیں ہو سکے ہوں گے جس میں ہم نے اجماع کے بارے میں تفصیلی بات کری، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں ساری ویب سائٹ کے اوپر، اور بلکہ ہم نے کچھ کتاب کے پیجز بھی شیئر کیے تھے گروپ پہ، تو ان کو پڑھیں اور ان کلاسز کی ریکارڈنگ کم از کم سنیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کہ کیسے شریعت بنتی ہے، یہ شریعت ہماری کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. تو اجماع صحابہ ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا چیز جو ہے وہ دین کا حصہ بن جاتی ہے صحابہ کے اجماع کے اوپر، ٹھیک ہے. اور وہ اجماع بھی کیسا، یہ نہیں کہ باقاعدہ سب کو بٹھایا گیا اور سب نے اپنی رائے دی اور پھر ایک رائے کے اوپر سارے متفق ہوئے، نہیں، بلکہ یہ رائے کس کی تھی، یہ یعنی یہ عمل کس کا تھا، یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. باقی جو صحابہ تھے انہوں نے اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر، یعنی ایبسنس آف اعتراض صحابہ کا، یہ بھی اجماع کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی انہوں نے ڈر کے مارے اعتراض نہیں کیا ہوگا، یا
या उन्होंने जो है ना इसको अहम नहीं समझा होगा और ऐसे ही बस इसको कहा चल कोई बात नहीं यार चलने दो, होते हैं बस ठीक है करने दो उनको जो कर रहे हैं। इस तरह से नहीं, सहाबा को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया था कि उनके दिल को अल्लाह ताला ने ना ईमान के ऊपर जमा दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सूरह हुजरात के अंदर, आपके सामने वो पढ़ भी चुके हैं सूरह हुजरात, वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला ने हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तुम्हारे लिए किससे मुखातिब है, इलैकुम सहाबा से मुखातिब है अल्लाह ताला कुरान के अंदर, अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया, वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान को मुज़य्यन कर दिया, यानी तुम्हें वो ईमान बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत चीज लगती है अपने दिलों के अंदर, वकर्रह इलैकुमुल कुफ्रा, और तुम्हारे लिए कुफर को मकरूह बना दिया, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को ऐसा बना दिया कि यू हेट कुफर, यू डिस्पाइज कुफर, ठीक है ना, यू एब्होर कुफर, यू कैन नॉट स्टैंड कुफर। ऐसा था सहाबा का दिल जो कि अल्लाह ताला ने बनाया था, और अल्लाह ताला ने उसका जिक्र यानी अपने इस बनाने का जिक्र कुरान में रख छोड़ा हमारे लिए, ताकि कल को आकर के ना कोई इसके बारे में इतराज ना कर सके, भाई आपको क्या पता दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, आपको क्या पता कि सहाबा के दिलों के अंदर ऐसी कैफियत होती थी ईमान के बारे में और कुफर के बारे में, अल्लाह ताला ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। वकर रहा इलैकुमुल कुफरा वल फुसूका वल इसयान, फिस्क को गुनाह को सहाबा के दिलों में अल्लाह ताला ने इंतहाई मकरूह बना दिया, दे कुड नॉट स्टैंड इट। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, अगर कोई गुनाह का काम करते यानी दीन के अंदर नई चीज ईजाद कर रहे हैं, है ना, बिदा बिदत नई चीज को कहते हैं ना, दीन में कोई नई चीज ईजाद कर दी जाए उसको बिदत कहते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस से हमें क्या पता लगता है, कुल्लु मुहदिसतिन बिदअतुन, हर नई चीज बिदा है, वो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदत ज़लाला है गुमराही। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अगर कोई बिदत शुरू करी होती, ठीक है, तो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो स्टैंड नहीं कर सकते इस किस्म की किसी चीज को, राइट, कुफर को फुसूक को इसयान को ये स्टैंड नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी बिदत कि जुमे की नमाज के अंदर एक नई अजान का इजाफा कर देना, ऐसी बिदत, और सहाबा खामोश रह जाए उसके ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इसको ना इजमा कहते हैं, सहाबा ने इतराज नहीं किया, इसका मतलब ये है कि सबने अप्रूव कर दिया इस बात, सबकी अप्रूवल इसमें शामिल, ठीक है ना, ये है सहाबा का मुकाम, मुकाम सहाबा, इसको समझने की जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही आपके सामने इतनी सारी चीजें बोल रहा हूँ, जरूरत है इस चीज की, और आगे और भी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बात समझ में आ रही है, आगे और भी ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और हमारा तो ये हाल है जो कि कॉलेज स्कूल एजुकेटेड लोग होते हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं है कि सारी चीजें क्या होती है, राइट, हमें तो पता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमने तो सो कॉल्ड जिसको हमने अपनी तरफ से बनाया है ना मोहब्बत रसूल, है ना, बस वो मोहब्बत रसूल की हमारी अपनी डेफिनेशन है मोहब्बत रसूल की, ठीक है ना, और वो उसी के मुताबिक हम सारी जिंदगी समझते हैं कि गुजार रहे हैं और इसी के साथ जो है वो जन्नत में चले जाएंगे मोहब्बत रसूल के नाम पर, ठीक है, हमें पता ही नहीं है मोहब्बत रसूल होती क्या चीज़ है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मोहब्बत रसूल, ठीक है ना, वेयर डू यू टेक दिस मोहब्बत रसूल फ्रॉम, और यू कम अप विद इट, और यू कम अप ऑन योर ओन कि भाई ऐसे मैंने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है, नहीं जी नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है, मोहब्बत रसूल में आप सहाबा से आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, मोहब्बत रसूल की डेफिनेशन सहाबा से लेनी है, ठीक है, और अगर आपने सहाबा को बीच में से निकाल करके डायरेक्ट मोहब्बत रसूल करने की कोशिश करी है ना, तो फिर आपको रद्द कर दिया जाएगा, फटकार दिया जाएगा, जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना, मोहब्बत तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, आपको तो जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है, अल्लाह ताला ने ऐसे ही सहाबा के कुरान के अंदर जो इतनी सारी बातें फरमाई है ना, फइन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि अगर तुम ईमान लेकर के आए, बिमिस्लि अगर वो ईमान लेकर के आए, ठीक है ना, फइन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसे तुम ईमान लेकर के आए हो सहाबा मेरे नबी के सहाबा, जैसे तुम ईमान लेकर के आए हो, अगर वो वैसे ईमान लेकर के आएंगे, फकद इहतदाओ, तो फिर वो हिदायत पर,
यानी तुम स्टैंडर्ड हो ईमान का, तुम्हारा जो जैसा ईमान है ना, मजबूती की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जात की बात हो रही है कि तुम्हारे जो अकायद हैं, सहाबा के जो अकायद हैं, अगर उनके अकायद तुम्हारे अकायद से मैच होते होंगे तब वो ईमान वाले कहलाएंगे, अगर उनके अकायद तुम्हारे अकायद के खिलाफ होंगे वो ईमान वाले नहीं कहलाएंगे, बेशक आमाल में वो कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही आमाल कर लें, कितना ही जो है वो सर मार लें अपना, राइट, कितने ही हज कर लें और उम्रे कर लें और वजीफे पढ़ लें और तहज्जुदे पढ़ लें, ठीक है, अगर अकीदा उनका तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नहीं होगा तो उनका ईमान कबूल नहीं किया जाए, यह है कुरान का फैसला, ठीक है। तो यहाँ पर अकीदे यानी अकीदा मुराद है, अगर ये मुराद होता ना कि जितना मजबूत ईमान सहाबा का है, अगर ये उतना मजबूत ईमान लेकर के नहीं आएंगे तो ये हिदायत पर नहीं होंगे, तो फिर हम में से किसकी मजाल है कि हम इतना मजबूत ईमान लेकर के आ सके, हमारे तो बस में ही नहीं है, क्योंकि हमने तो नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत पाई ही नहीं है, राइट, हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला ने वो आजमाइशें रखी ही नहीं है जो कि सहाबा के ऊपर रखी थी, तो हम उस मजबूती में तो सहाबा को कभी भी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि तो सारे के सारे जो है वो जहन्नुम में जाएंगे, इसका मतलब है नहीं, बल्कि यहाँ पर अकीदा मुराद है, अगर तुम्हारा अकीदा सहाबा के अकीदे से मैच करेगा तब तुम हिदायत पे पाए पर तस्लीम किए जाओगे, वरना यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप जो है वो सहाबा कराम को ऐसे ट्रीट करें कि जैसे उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, है ना, और उनका जो ये है कि भाई उन्होंने जो काम किया था हमें तो उसकी जरूरत नहीं है, हम तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने को अपनी जिंदगी में री इनैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो आपकी मोहब्बत रसूल है ना, ये आपको गुमराही की तरफ ले जा रही है, ये कोई मोहब्बत रसूल नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिन्होंने बयान सुना था जुम्मे का उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना था, ठीक है, तो उनके सामने एक दो मिसालें रख लेते हैं दोबारा, ठीक है, कि कुछ लोग हैं वो औरतों और मर्दों के दरमियान पार्टीशन को बर्दाश्त नहीं करते, हिजाब को, पर्दे को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है ना, तो मस्जिद के अंदर जो है वो एक उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा, सही है, किसी जगह की एक मस्जिद थी वहां पे प्रोग्राम रखा, और उस प्रोग्राम के अंदर औरतें भी थी और मर्द भी थे, तो किसी अल्लाह के बंदे ने हिम्मत करके जो है ना वो पार्टीशन रख दिया बीच में, है ना, कुछ उन्होंने पर्दा कोई जिस किस्म के वो होती हैं पार्टीशन, फ्लेक्सिबल पार्टीशन टाइप की चीज होती होगी, तो वो उन्होंने बीच में रख दी, तो औरतें उसकी दूसरी तरफ थी मर्द दूसरी तरफ थे, तो एक जो है ना उड़ गए आशिक रसूल, है ना, और उन्होंने उस पार्टीशन को हटा दिया वहां से, कहते हैं कि मैं इस पार्टीशन को यहाँ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मस्जिद कमेटी के मेंबर थे, ठीक है ना, उन्होंने कहा मैं पार्टीशन को नहीं रहने दूंगा इसलिए, और वजह क्या दी उन्होंने, जबरदस्त वजह दी उन्होंने, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में पार्टीशन नहीं होती, ठीक है, तो क्या उन्होंने झूठ बोला, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में पार्टीशन नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन सहाबा के जमाने में कैसी पार्टीशन होती थी, सहाबा कराम ने फरमाया कि औरतें मस्जिद में आई ही ना, राइट, सहाबा कराम का किस बात पर इजमा हुआ कि औरतें मस्जिद में आई ही ना, तो पार्टीशन की बात तो दूर की बात होती है, वो तो आई ही ना मस्जिद के अंदर, ठीक है, तो अब ये आशिक रसूल जो है ना ये चाहते हैं कि नहीं मैं सहाबा की तो क्या जरूरत है सुनने की, है ना, नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनूंगा, नबी अलैहिस्सलाम के सो कॉल्ड बात सुनूंगा, हकीकत में तो कोई बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, लेकिन ये सहाबा को बीच में से निकाल देना जो है ना ये हमारा दीन है ही नहीं, ये तो किसी और का दीन है, राइट, और आप अगर वो चाह रहे हैं ना कि उनका दीन आ जाए तो फिर देखा जाएगा, फिर उसके बाद यार आप इसी तरह की बहुत सारी बातें होती हैं कि जिनके अंदर ना सहाबा को बीच में से हटा दिया जाता है, सहाबा की अंडरस्टैंडिंग के बजाय खुद से जो है ना वो अपने तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा वही ये एक शैतान का मंसूबा होता है कि जिसके अंदर जो है वो बेसिकली शैतान ये चाहता है कि ये जो अल्लाह ताला का हुक्म है ना उसको मानने की बजाय ये मेरा हुक्म माने, ये मेरी मर्जी के मुताबिक दीन पे अमल करे, क्योंकि उसको पता है कि जब ये मेरी मर्जी के मुताबिक इस दीन पे अमल करेंगे ना, यानी शैतान की मर्जी के मुताबिक, ठीक है, तो इनका वो दीन जो है अल्लाह ताला के यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इस वजह से फिर इनके अमाल जो है इनको फायदा नहीं देंगे और ये चले जाएंगे जहन्नुम, जिसका के शैतान ने बेड़ा उठाया हुआ है, ہے نا، بنی آدم کو جہنم رسید کروانے کا شیطان نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے وہ انسان کو پھر دینی اعمال کے راستے سے اور سو کالڈ محبت رسول کے راستے سے پھر وہ جہنم میں پہنچوا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. باقی اس کی تفصیل میں تو خیر اور بھی جتنا جائیں تو اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن ویسے کلاس میں کرتے رہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ہیں کون. صحابہ اس امت کے پہلے علماء ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کو نکال دینا راستے سے اٹ از ٹینٹ اماؤنٹ ٹو، اور اٹ از دا سیم ایز کہ آپ نے علماء کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنی من مرضی کے مطابق جو ہے وہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اصل میں تو یہی مسئلہ ہے. اس پر پوری آگے پڑھتے ہیں کہ اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جمعے کے روز ظہر کی بجائے نماز جمعہ فرض ہے، اور اس پر بھی اجماع و اتفاق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب اجماع کی باتیں ہو رہی ہیں، سب جو ہے وہ یعنی جو صحابہ کرام ہیں اور جو امت کے دیگر علماء ہیں ان کی کنسنسس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے؟ کہ جمعے کے بجائے ظہر، یعنی جمعے کے روز جو ہے وہ ظہر کی بجائے جمعہ پڑھنا ہے، اوکے؟ تو اس پر بھی اجماع اتفاق ہے کہ نماز جمعہ عام پانچ نمازوں کی طرح نہیں، اس کے لیے کچھ مزید شرائط ہیں. پانچوں نمازیں تنہا بلا جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دو آدمی کی بھی جماعت ہے جماعت سے پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، چونکہ جمعے کا بہت آج کل جو مسئلہ چل رہا تھا کرونا صاحبہ کی وجہ سے، تو جماعت جو ہے وہ کسی یعنی محرم عورت بھی اگر آپ کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو جائے، آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے، تو وہ بھی جماعت ہو جاتی ہے. قریب البلوغ بچہ جو کہ ابھی بالغ ہوا نہیں ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، یعنی اس کے جو ہے وہ باڈی ہیئر وغیرہ جس یعنی نظر آنا شروع ہو گئے، تو وہ ابھی بلاغت کے قریب پہنچ چکا ہے، بلوغت کے قریب پہنچ چکا ہے، بلاغت کے نہیں بلوغت کے قریب پہنچ چکا ہے. تو ایون اس بچے کو بھی اگر آپ اپنے سائڈ میں کھڑا کر لیں تو جماعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جماعت کے لیے تو بہت ہی یعنی کم شرائط ہیں، رائٹ؟ لیکن جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتا، اور جماعت کی تعداد میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں. اسی طرح اچھا ہمارے جو یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، جو فقہ ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے آپ کو امام کے علاوہ تین ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں، تین ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر امام کو کوئی عذر پیش آ جائے، فار ایگزامپل اس کا نماز کے دوران عذر ٹوٹ جائے، تو وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو آگے بڑھا کر کے کنٹینیو کر سکے. یعنی وہ تین جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تینوں امام بننے کے لیے جو ہے وہ شرائط کو پوری کرتے ہیں، یعنی بالغ ہوں، ان کو نماز کے مسائل کا پتہ ہو، ان کو جو وہ جو ہے مرد ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دو عورتیں، سوری ایک عورت اور دو مرد تو جمعہ ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ عورت کو آپ امام نہیں بنا سکتے. تو تینوں مرد ہونے چاہیے اور بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جمعے میں کتنی رکعت سنت موقعہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چار رکعت پہلی باری جمعے سے، اور چار رکعت جمعے کے بعد والی، اور اس کے بعد مزید دو رکعت، تو یہ کل جو ہے وہ 10 رکعتیں بنتی ہیں جو کہ سنت موقعہ. اچھا، جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتا، جماعت کی تعداد میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں. اسی طرح نماز پنجگانہ ہر جگہ دریا، پہاڑ، جنگل میں ادا ہو جاتی ہے، مگر جمعہ جنگل صحرا میں کسی کے نزدیک ادا نہیں ہوتا. یعنی کسی بھی فقیہ کا اس بات پر قول نہیں ہے کہ صحرا میں بھی جمعہ ادا ہو سکتا ہے، تو کسی کے نزدیک جمعہ ان جگہوں پہ ادا نہیں ہوتا. عورتوں، مریضوں، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو عورت اگر جمعے کی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کا ادا تو ہو جائے گا، یعنی ظہر اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اور مسافروں پر بھی وہ بھی شامل ہو جائیں تو ان کی بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں، وہ جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں. جمعہ کسی قسم کی بستی والوں پر فرض ہے، اس میں ائمہ فقہا کے اقوال مختلف ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس بستی میں 40 مرد احرار، کیا مطلب 40 مردوں میں کوئی غلام مرد شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ 40 کے 40 یعنی کم از کم آزاد 40 مرد جس بستی میں موجود ہوں اور وہ عاقل بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں، یعنی ان میں کوئی وہ ذہنی طور پر کوئی مفلوج ریٹارڈڈ بندہ نہیں ہونا چاہیے 40 کے عدد میں، بالغ بھی ہوں وہ بستے ہوں، اس میں جمعہ ہو سکتا ہے، اس سے کم میں نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی بستی کا ہونا ضروری ہے جس کے مکانات متصل ہوں اور اس میں بازار بھی ہو۔ انہوں نے حدیثوں سے اور مختلف جو صحابہ کا قول اور تابعین کا قول، ان سب کو جب جمع کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی جس کو فقہ کہتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے اندر یعنی ان کی سمجھ میں پھر یہ بات آئی کہ متصل مکانات موجود ہوں اور بازار بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ پر جمعہ پڑھایا جائے گا۔ جیسے کہ اس آیت سے بھی ظاہری طور پر یہی پتہ لگتا ہے کہ کیونکہ بیع کو منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بازار ہوگا تو بیع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بازار بھی ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شہر یا قصبہ یا بڑا گاؤں ہو جس میں گلی کوچے اور بازار ہوں اور کوئی قاضی حاکم فیصلہ معاملات کے لیے ہو۔ مسئلہ اور اس کے دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، حضرات علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جمعے کے اوپر تو پورے پورے باب اور کتابیں موجود ہیں، تو وہاں پر پھر ہر ایک کی دلیل بھی موجود ہوگی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تو کن آیات اور احادیث کی بنیاد پر یہ فرمایا، امام مالک نے اگر جو اپنا موقف رکھا ہے تو وہ کس حدیث اور آیات کی بنیاد پر ہے، تو وہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، یہاں پر تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نا جو ایک بڑی امپورٹنٹ شرط ہے جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ اپلائی ہو رہی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ قاضی اور یعنی ایسی جگہوں کے جہاں پر یا تو حاکم خود موجود ہو جیسے کہ دارالحکومت کے اندر، ٹھیک ہے، یا یہ کہ حاکم کا کوئی نمائندہ موجود ہو جس کو کہ قاضی کہا جاتا ہے، کیونکہ عوام الناس کے درمیان جو فیصلے وغیرہ کرتے ہیں تو وہ قاضی ہی کرتا ہے، یا یہ کہ جیسے آج کل کے ملکوں کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے کہ پورے ملک کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے لیکن ہر صوبے کا الگ الگ گورنر ہوتا ہے اور اس گورنر کی بھی ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ہر ہر شہر کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہی کو حاکم کہا جاتا ہے اور انہی کے اپوائنٹڈ جو ہیں وہ قاضی بھی ہوتے ہیں جو کہ معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے شرط اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسری ایک اسی سے ریلیٹڈ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو، یعنی آج کل تو خیر کیا اسلامی حکومت، لیکن مسلمانوں کی حکومت ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو 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 وہاں کا سربراہ ہے، سربراہ مملکت، وہ بھی مسلمان ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ پر نا اس کے حکم کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے منع کیا ہے جمعہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی ممانعت کے ساتھ جمعہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے سعودی عرب کے اندر تو چونکہ ان کا سسٹم ہی یہ ہے کہ جو علماء کی پوری کاؤنسل ہوتی ہے وہ بادشاہ سلامت کو ریکمینڈ کرتی ہے یا بادشاہ جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو جمعہ جو موقوف کیا گیا تو پھر انہوں نے پوری اس کاؤنسل کی مرضی سے اپروول کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ کو یہاں پہ بند کیا ہے، اور ریزن کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کا آپ سب کو پتہ ہی ہے اور پاکستان میں بھی آج کل یہی چل رہا ہے۔ بہرحال تو اس وجہ سے مسلمان ملک کے اندر حاکم کی جو اجازت ہے نا وہ بھی شرط میں داخل ہے۔ اچھا، خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اور فاسعوا باتفاق جمہور امت عام مخصوص مخصوص الباب، یہ ایک اصول فقہ کی ٹرم ہے، عام مخصوص منہ الباب اس کو کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے نا یہ ہے تو عام لیکن اس عام کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، علی الاطلاق ہر مسلمان پر جمعہ فرض نہیں ہے، یعنی عورت پر، مریض پر، مسافر پر فرض نہیں ہے، بلکہ کچھ قیود و شرائط سب کے نزدیک ہیں، اختلاف صرف شرائط کی تعین ہے، ٹھیک ہے، کسی کے نزدیک کوئی شرائط ہے، کسی کے نزدیک کوئی شرائط ہے، البتہ جہاں فرض ہے ان کے لیے اس فرض کی بڑی اہمیت اور تاکید، ٹھیک ہے، یعنی ایک نارمل شہر کے اندر یا قصبے کے اندر وہاں کے جو مرد ہیں ان کے اوپر عام حالات میں فرض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو فرض ہے نا یہ کوئی کم اہمیت والا فرض ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ غفلت برتی جائے تو چلتا ہے معاملہ، بلکہ اس کے اوپر بڑی بڑی وعیدیں آئیں. ٹھیک ہے، تو جمعہ جو ہے وہ چھوڑنے کا آپشن جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا نہیں ہے. اگر چھوڑ دیا تو پھر اس کو سزا بھی ہے. ان لوگوں میں بلا عذر شرعی کوئی جمعہ چھوڑ دے تو احادیث صحیحہ میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور نماز جمعہ اس کے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنے والوں کے مخصوص فضائل و برکات کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، آج کل جو ہے وہ ان فضائل کو ذرا ذہن میں فریش کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ انفارچونیٹلی جو حالات بنے ہوئے ہیں دنیا کے، تو جمعہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں میں جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ عادی تھے جمعہ پڑھنے کے، تو ایک بہت اس کے اوپر نا احتمال ہے کہ جمعے کی جو اہمیت ہے نا وہ چونکہ مسجد جانے کے ساتھ ایک طرح سے لگی ہوئی تھی، اب چونکہ مسجد جانا نہیں ہو رہا ہے تو وہ اہمیت جو ہے نا شیطان پھر ہمارے دلوں سے کم کرنا شروع کر دے، تو جمعے کا بالکل اہتمام ہی ختم ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ بات ہمیں ایک دوسرے کو یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی جمعے کے اندر جو جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا وہ اس کا ایک فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں تو ان کا اہتمام ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ جمعے کے دن کا نہانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور عطر لگانا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ ساری سنتیں جو ہیں نا وہ موقوف نہیں ہو گئی ہیں. جمعے کی نماز کے موقوف ہونے کی وجہ سے یہ سنتیں تو موقوف نہیں ہو گئی ہیں، وہ تو ٹائم سے ریلیٹڈ ہے نا، وہ تو ٹائم آیا اور اہمیت آ گئی. ٹھیک ہے، اہمیت جو ہے وہ اپلائی ہونی شروع ہو گئی، تو اس ٹائم کے اندر یہ چیزیں ابھی بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس بڑی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ جس گناہ کی وجہ سے بھی کیا ہے اس کو معاف فرما دے، اور دوبارہ سے ہمیں اس نعمت کے اوپر بحال فرما دے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے کہ اللہ اب ہم انشاءاللہ آپ جب ہمارے اوپر اس نعمت کو دوبارہ کھولیں گے تو ہم اس کی پہلے سے بھی زیادہ قدر کر کے دکھائیں گے. اچھا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سابقہ آیات میں اذان جمعہ کے بعد بیع و شراء وغیرہ کے تمام دنیاوی امور کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار اور اپنا اپنا رزق حاصل کرنے کا اہتمام سب کر سکتے ہیں. تو پچھلی کلاس میں بات ہو چکی تھی کہ یہاں پر اگرچہ کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جو ہے یہ کمانڈ ٹینس ہے، امر کا صیغہ ہے، لیکن ہر امر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ اب ضروری ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد تم جاؤ بازاروں کے اندر اور اللہ کا فضل تلاش کرو، بلکہ تم گھر میں جا کر کے بریانی بھی کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ اجازت کے لیے ہے، کیونکہ پہلے اس سے منع کیا گیا تھا کہ ترک کر دو، تو اب جو امر کا صیغہ آتا ہے نا منع ہونے کے بعد، وہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، یعنی واجب کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مجاز کے لیے ہوتا ہے، اجازت دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اب تم کر سکتے ہو اگر چاہو، یا گھر میں بھی جا کر کے آرام کر سکتے ہو یا بازار میں بھی جا سکتے ہو. جمعے کے بعد تجارت و کسب میں برکت. حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو دروازے مسجد پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی عجبت دعوتک، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں قائم کا میں، یعنی اے اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کیا، اور جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے نماز پڑھ کر میں باہر جاتا ہوں تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا یہ اپنا ایک انفرادی فعل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت والے امر کو بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے یعنی امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ انفرادی طور پر انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کی تفسیر جو ہے وہ یہی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں فضل تلاش کرنے کی. اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ برکتوں والا معاملہ ہے، بے شک اپنی جگہ پر قائم رہتا ہی ہے. فَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کسب معاش تجارت وغیرہ میں لگو، مگر کفار کی طرح خدا سے غافل ہو کر نہ لگو، عین خرید و فروخت اور مزدوری کے وقت بھی اللہ کی یاد جاری رکھو. اس کے اوپر بھی ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی ایک یا دو کلاسز میں بات کر چکے ہیں کہ قلبی ذکر جو ہے وہ انسان کا تجارت کے دوران بھی جاری رہتا ہے، اور اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجارت جو تم کر رہے ہو تو اس میں تم کوئی بھی کام خلاف شریعت نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں اس کا یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان پہ بیٹھ کر کے تسبیح پھیرتے رہنا یا مراقبے میں چلے جانا یا جو ہے وہ نماز کا کہ جا نماز بٹھا کر کے نماز پڑھنا شروع ہو جانا دکان پہ جانے کے بعد، یہ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ مت بولنا اپنے مال کو بیچنے کے لیے یا کسی سے جو ہے وہ مال خریدنے کے لیے، جھوٹ مت بولنا، ٹھیک ہے؟ اور اس قسم کے کوئی بھی دوسرا کام نہ کرنا. باقی جو رہ گیا ہے تو ان شاء اللہ وہ اگلی کلاس میں ختم کر لیں گے. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھنا، میں نکالیں مکمل ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.